واحد مجلس میں عالم زیادہ ہیں اور غیر عالم کم ہیں. ظاہر ہے علماء کی مجلس ہے تو علماء کو ہونا چاہیے. درود پڑھ لے محمد والے ہوں پر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی العربی الہاشمی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. یہ جتنے بھی نام ہیں اس میں بہت ہی بلند مرتبہ شخصیات ہیں. آیت اللہ حسن زادہ عملی، یہ بہت بڑے فلسفی بھی تھے، متکلم بھی تھے، مفسر بھی تھے، مربی بھی تھے. ان کا درس ایک انتہائی حسین معلومات سے بھرا ہوا اور زبان میں غیر معمولی چاشنی تھی جو درس دیتے تھے، ایک شیرینی تھی. بعض بڑے عالم ہوتے ہیں مگر ان کے کلام میں شیرینی نہیں ہوتی. ابھی مشنقم میں آپ جائیں، مختلف درسوں میں شرکت کریں تو آپ اندازہ کریں گے کہ کچھ کے یہاں گہرائی ہے، شیرینی نہیں ہے. کچھ کے یہاں شیرینی ہے، گہرائی نہیں ہے. حسن زادہ عمری کا حسن یہ تھا کہ ان کے یہاں گہرائی بھی تھی، شیرینی بھی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. بڑی خدمات کی انہوں نے، برے صغیر میں ہر جگہ ان کے شاگرد موجود ہیں. اور ابھی لکھنؤ سے پرسوں میرے پاس رسالہ چھپ آیا تو اس میں ان کے بارے میں بڑی اچھی معلومات تفصیلی لکھی گئی ہیں. اور فرنٹ پر جو ٹائٹل پیج کا آخری حصہ ہوتا ہے اس میں ان کی تصویر بھی بڑی خوبصورت سی لگائی گئی. درود پڑھ لے محمد والے محمد. دوسرا نام آیت اللہ سعید الحکیم کا ہے. یہ تو خاندان ظاہر ہے کہ غیر معمولی خدمات کا حامل خاندان. 1920، آج سے 101 سال پہلے، 1920، 101 سال پہلے وہابیوں نے مغربی دنیا کی پشپناہی کی بنا پر عراق پر حملہ کیا، کربلا کو لوٹ لیا، انہوں نے جتنے نوادی تھے وہاں سے چرا کے لے گئے. ان کی الغار کو جس شخص نے روکا وہ ان کے نانا آقا محسن حکیم تھے. میں جب نجف گیا ہوں تو وہ ان کی زندگی کے آخری ایام تھے. دبئی میں ایک مولانا تھے صادق علی شاہ، تھے لاہور کے محمدیہ مسجد میں بہت دن تک پیش نمازی کی انہوں نے، پھر وہ دبئی مقام میں گئے تھے. جب وہ نجف میں تھے تو انڈین پاکستانی طلاب کے تمام امور کے نگراں تھے وہ. انہیں نے میری ملاقات آقا محسن حکیم کی خدمت کی پہنچائی. اور عجیب اتفاق ہے، آغا صاحب آقا محسن حکیم بہت ہی پلائش، ایک اب ان کا ہاتھ کا ہاتھ چھوئے تو لگ گئے جیسے اپنی روئی چھوئی، اتنا نرم، اتنا ملائم، اتنا خوبصورت چہرہ، غیر معمولی خوبصورت انسان تھے. ان کی نظیر اگر کوئی ہے تو اس وقت قم میں آقا فیروز آبادی ہے. بڑی مشابہت ہوگی. خیر, بہت نرم چہرہ, بہت نرم چہرہ, بہت ملائم ہاتھ, یعنی آپ ہاتھ پر رکھیں جیسے روئی کو آپ نے چھپا. ان کے پاس کہیں سے آیا ہوا انگریزی کا خط تھا, تو طلاب میں عام طور پر انگریزی سے واقفیت نہیں تھی, تو میں جب پہنچا میرا تعارف کیا ساتھ انگلش صاحب نے, تو آغا صاحب نے مجھے خط دیا, میں اس کا پڑھ سنا. میں انہیں تو پہنچا تھا, جب میں نے پڑھ کے عربی میں ان کو سنایا, خط انگلش میں تھا, میں نے اس کو عربی میں ان کو سنایا. بہت دیر تک دیکھتے رہے, اچھا تم کب آئے ہو؟ میں نے کہا بھی میں ایک مہینہ پہلے ہوں. ایک مہینہ پہلے آیا ہوں, ایسی اچھی عربی میں مجھے خط کا ترجمہ سنا رہا. بہت خوش ہوئے, انعام بھی دیا. جس زمانے میں بڑے طلاب کو 3.5 دینار شریعہ ملتا تھا, اس وقت انہوں نے 5 دینار دیا. درود پڑھا محمد والا ہوں. ان کے داماد تھے سید محمد علی حکیم. سید محمد علی حکیم کا انتقال ابھی 2-3 سال پہلے ہوا ہے, اور ماشاء اللہ 106 سال کی عمر میں وہ معین تھے طلاب کا اختبار دینے پر. جو طالب علم آتا تھا محمد علی حکیم صاحب اس کا امتحان لیتے تھے, پھر ان کا شہریہ معین ہوتا تھا. تو میں یہاں کے مدارس سے لکھنؤ اور جامعہ میں کی تعلیم سے فارغ ہو گیا تھا, اور اس کے بعد قم بھی میں کافی عرصہ رہا ہوں. آغا اعتمادی کے پاس میں نے رسائل بھی پڑھی تھی. مولانا رضی حیدر صاحب مرحوم جو شہید ہو گئے, امام جمعہ و جماعت تھے ڈیفنس میں, انہوں نے میرا ان سے تعارف کرایا کہ بھائی یہ نئے طالب علم ہیں, آپ ان کا امتحان لے لیجئے اور تاکہ نظام میں آ جائیں گے. تو محمد الحکیم صاحب نے جو ان کے بارے پوچھا کس چیز کا امتحان دو گے, میں نے کہا میں رسائل کا امتحان دے دوں. غور سے دیکھا, اچھا کب آئے ہو؟ میں نے کہا بھی 10-12 دن ہو گئے. 10-12 دن نہ پہلے آئے ہو, رسائل کا امتحان دو گے؟ میں نے کہا ہم آپ عبارت کھول کے پڑھ. خیر انہوں نے عبارت پڑھوائی, مطلب پوچھا پاس کر دیا, درود پڑھنے ہوئے مطالعے میں. ان کے یہ بیٹے تھے سعید الحکیم. سعید الحکیم صاحب ان کی بہت سے تعلیفات ہیں, تصنیفات یہاں پر سولجر بازار میں ان کا ایک آفس بھی تھا, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں لیکن آفس تھا. بظاہر میرا خیال ہے دانش صاحب اس آفس کو چلا رہے تھے. تو وہاں پہ ان کی مخطوطات کتابیں موجود ہیں اور بڑی علمی کتابیں ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ پورا گھرانہ علمی خاندان ہے. افسوس ہے کہ ان کے خاندان کے 96 افراد کو باسیوں نے شہید کیا. 96 افراد, ان میں بیشتر علماء تھے. آقا محسن حکیم کو اللہ نے 10 بیٹے دیے اور ان نے ہر بیٹے کو عالم بنایا. داماد بھی عالم, بیٹے بھی سب عالم. کیا خوبصورت چہرے تھے ان کے, جن کو دار پر بے جرم خطا لٹکا دیا گیا. بہت ہی اندوہناک. 96, ان میں ان کے بیٹے بھی, ان کے پوتے بھی, ان کے نواسے بھی, خاندان کے غیر معمولی افراد. اور اس خبیث صدام نے بلا وجہ کے عداوت میں سب کو شہید کرایا. آقا محسن حکیم کے بیٹے سید یوسف الحکیم, بات کرتا رہوں نا, درود پڑھ لے محمد والا امت. درود پڑھ لے محمد والا امت. یہ خاندان غیر معمولی خاندان ہے. ویسے اس کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ انتہائی پاکیزہ لوگ تھے. ایک پاکیزی کی مثال آپ کو دوں, یہ دنیا عجیب و غریب ہے, اقتدار کی طلب بے پناہ ہے اور لوگوں کو کھینچتی رہتی ہے. آخر مسرکین کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا سید یوسف الحکیم. انتہائی مقدس, انتہائی پاک و پاکیزہ. باپ کی بھی اگر کوئی بات اطمینان بخش نہیں ہے تو اس وقت میں نہیں کریں گے. اتنے مقدس آدمی تھے. لوگ اچھی طرح یاد ہے کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے, ایک مرتبہ تو یاد ہے, باقی یاد نہیں. کیا محسن حکیم نے 29 رمضان کو اعلان کر دیا کہ چاند ہو گیا, کل عید ہے. ظاہر ہے کہ یہ لوگ ظاہر خود تو چاند نہیں دیکھتے, جو شہادتیں آتی ہیں ان پر اعتماد کرتے ہیں. سید یوسف علیہ حکیم کو ان شہادتوں پہ اعتبار نہیں تھا, چنانچہ وہ نجف سے کربلا چلے گئے کہ بھائی ٹھیک ہے عید تو نہیں مناؤں گا لیکن روزہ بھی نہیں رکھوں گا, کربلا چلے. تو یہ ان کی مضبوطی تھی, جو نہیں مطمئن نہیں تو نہیں ہے. اب جو ان کی بات میں سنانا چاہتا ہوں, بڑے بیٹے تھے, بہت قابل انسان تھے. جب کبھی آغا صاحب بیمار ہوتے تھے نماز وہی پڑھاتے تھے, ان کے درست وہی لکھتے تھے. جو مستق العربا ہے اس میں بڑا کام سید یوسف علیہ حکیم کا ہے, اور پورے عراق میں چاہے مقبول خاندان بھی بہت مقبول, سید یوسف بھی بہت مقبول. جب آغا محسن حکیم کا انتقال ہوا تو مختلف شہروں سے وفود آتے تھے, وہاں کے علماء اور دانشوروں اور شخصیتوں کے وفود آتے تھے, اور سب کا یہ نعرہ سیدنا سید یوسف قدلتنا سید یوسف, ہمارے سید و سردار یوسف ہیں اور ہم تقلید بھی سید یوسف کریں. آغا صاحب سب کو منع کر دیتے, خبردار یہ بات مت کرو, یہ بات مت کرو, عالم کی تقلید ہوگی میری نہیں ہوگی, میں عالم نہیں ہوں, مجھ سے بڑے عالم موجود. سب کو واپس کرتے رہے, حکومت مل رہی تھی عالمی دنیا بھر میں, مرجع تقلید جو ہے آقا محسن حکیم کی ساری دنیا میں تقلید تھی. اسے آغا خمینی کی حیثیت پوری دنیا میں تھی, وہی آقا محسن حکیم کی حیثیت دنیا بھر میں تھی. تو ہاں تمام وفود آ رہے ہیں, سب کو پلٹا رہے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, تقلید عالم کی ہوتی ہے, میں عالم نہیں ہوں, مجھ سے بڑے موجود ہیں. خیر یہ سب سلسلہ ہوتا رہا. والد کے چہلم تک یہ لوگ بہت مصروف رہے ہیں. جب چہلم ہو چکا تو سارے حسابات کو انہوں نے جائزہ لیا بیٹھ کے کہ میرے والد کے پاس کون کون سی امانتیں ہیں, سادات کے امانت ہے, امام کے حق امام رکھا ہوا ہے, زکوٰۃ رکھی ہوئی ہے, فطرہ رکھا ہوا ہے, یہ مثلاً کفارے رکھے ہوئے ہیں, ایک فہرست بنائی, سارے اموال کا جائزہ لیا اور پہنچ گئے مرجع وقت کے پاس, آپ خوئی کے پاس, اور کہا جناب دیکھیے یہ سارا مال جو میرے پاس ہے, میرے والد کے پاس ان کا ذاتی مال نہیں ہے, بحیثیت مرجع یہ مال, اب مرجع آپ ہیں, یہ سارا مال آپ کا ہے, یہ میں نے مثال نہیں دیکھی دنیا میں. وجاہت بھی انکار, مال بھی انکار, میرا نہیں. یہ اس واقعے سے مجھے شیخ انصاری کی ایک بات یاد آئی. شیخ مرتضیٰ انصاری حوزوی دنیا کی غیر معمولی شخصیت ہیں, انہیں کی دونوں کتابیں رسائل مقاصد جو پڑھائی جاتی, ان کا ایک قصہ شہید مطہری نے بیان کیا, بہت نفیس قصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ سید صاحب تھے بڑے وجی اور بڑا مقبول ان کا درس تھا, جیسے یہ مسجد ہے تو اس میں سینکڑوں طلاب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو درس دیا کرتے تھے سید صاحب. دیکھتے تھے سید صاحب کے ایک گوشے میں کوئی بہت ہی کمزور سے شیخ صاحب بیٹھے ہوئے کچھ درس دے رہے تھے, چند شاگرد ان کے پاس ہوتے تھے. آپ دیکھیں ان بزرگان میں اخلاص کیسا ہوتا تھا, تو سید صاحب کے درس میں غیر معمولی مجمع ہوتا تھا, 600-700 تو ضرور ہوتے تھے, اور شیخ صاحب کے پاس تھوڑے سے بیٹھے ہوتے تھے, یہ درس پڑھاتے تھے چلے آتے تھے. ایک روز کسی وجہ سے درس سے پہلے پہنچ گئے, سوچا مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھوں گا, غور و فکر کروں گا تاکہ طلبا آئیں گے تو دوبارہ درس ہوگا. بیٹھے تھے تو انہوں نے اس گوشے میں جو شیخ صاحب تھے ان کی آواز سنی, تو کان ادھر لگا دیے, کچھ قیمتی باتیں محسوس ہوئی, لگا کہ ہاں بھائی کوئی بہت ہی قیمتی آدمی بچائے. اگلے روز جان بوجھ کے جلدی آ گئے اور تھوڑے حفاظت سے بیٹھ کر ان کا درس سننے لگے. وہ کیا پڑھا رہے ہیں. دو تین دن ایسا کیا کہ اپنے درس سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے پون گھنٹہ پہلے آ جاتے تھے اور کہیں چھپ کے ان کا درس سنتے رہتے تھے. دو تین دن درس سننے کے بعد مطمئن ہو گئے کہ یہ جو بوڑھے صاحب درس دے رہے ہیں یہ مجھ سے قابل انسان, مطمئن ہو گئے یہ مجھ سے قابل انسان. اب جب ان کے سارے شاگرد 600-700 آئے تو انہوں نے شاگردوں سے اعلان سامنے اعلان کیا کہ دیکھو وہ جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ مجھ سے زیادہ قابل ہیں, چلو میں بھی ان کے درس میں شرکت کروں گا اور تم سب وہیں جا کے شرکت کرو. درست پڑھ لے محمد والے محمد. گویا اپنی وجاہت اپنی قیادت اٹھا کے ان کے ثبوت کر دیا, خود بھی شریک ہو گئے اور سارے طلبہ کو بھی شریک. شیخ انصاری غیر معمولی قابلیت کے انسان تھے, ان کی کتابوں سے ظاہر ہے دونوں مقاصد اور رسائل سے. ان کے بارے میں بڑی لطیف بات کہی, مرجع عام ہم بنے وہ اور ساری دنیا میں ان کی تقلید یہ وہ, مگر زندگی وہی درویشانہ جیسی زندگی طالب علمی کے زمانے میں درویشانہ تھی, مرجع عام بننے کے بعد بھی ویسی درویشانہ رہی. کسی نے ان سے کہا بھی آپ تو مرجع اعلیٰ ہیں, ساری دنیا میں آپ کی تقلید ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ ہر جگہ سے حقوق بھی آتے ہیں, مگر آپ کی زندگی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسی طالب علمی کے زمانے میں درویشانہ تھی آج بھی ویسی ہی درویشانہ ہے. تو مسکرائے, عجیب جملہ کہا کہ نہیں دیکھو میری حیثیت حمال کی ہے, مزدور کا کام ہے سامان ایک جگہ سے اٹھانا حقدار تک پہنچا دینا, میرے پاس جو مال آتا ہے وہ مستحقین کا ہوتا ہے, لوگ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں اور میرا فرض ہے کہ میں حمال ہوں مزدور ہوں, بس امانت کو ان لوگوں تک پہنچا. یہ ایسی مثالیں ہیں جو ماضی میں ہمارے علماء کا ایک وقار رہی, بتایا کہ واقعاً للہیت کیا ہے, واقعاً اخلاص کیا ہے, اس سید کی بھی جس نے اپنی پوری وجاہت اٹھا کے وہاں رکھ دی اور اس شیخ کی بھی جس نے کہا کہ میں تو حمال ہوں میرا کام کچھ نہیں ہے, سارا مال جو میرے کاندھے پر رکھا جاتا ہے میرا کام ہے کہ لوگوں تک پہنچا دوں. درود پڑھ لے محمد والے محمد. طاقہ صدر الحکیم اسی خاندان کے بہت عظیم المرتبت شخصیت, جب میں نجف میں رہتا تھا تو ان کے والد سید محمد علی حکیم کا تو کام تھا اختبار لینا کہ بھائی یہ طالب علم کیسا ہے, اور ان کا کام تھا ان کے وظیفے پہنچانا. آپ کے مستحکم کی طرف سے یہ امین بنائے گئے تھے, یعنی امانت ان کی اتنی مستحکم تھی کہ آغا نے اپنے فرزندوں کو نہیں اس نواسے کو امین بنایا تھا. جبھی لوگوں کی امانتیں ہیں یہ سارے جتنے طلاب ہیں ان سب کی امانتیں تمہیں پہنچانا, یہ خود ان کی امانت کے علاوہ. اور پھر ان کی تعریفات کو دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی غیر معمولی نظر تھی, اور پاکستان میں انہوں نے اپنے ادارے میں بھی لوگوں کو ہدایت کی تھی کہ بھائی بندگان خدا کے معاملات کو پیش نظر رکھنا اور جتنا ہو سکے لوگوں کو فیض پہنچانا. درود پڑھ لے محمد والے محمد. آصف محسنی صاحب یہ بھی ایک دراغت شخصیت اور ان کا پاکستان سے خصوصی تعلق, کئی بار اسلام آباد میں ان سے میری ملاقات رہی ہے. شیخ محسن کے پاس آتے تھے کیونکہ بہت سارے پروجیکٹ جو شیخ محسن چلاتے ہیں ان میں یہ آصف محسنی صاحب بہت تعاون کرتے تھے, ان بہت خوش ہوتے تھے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, چونکہ آغا خوئی نے اپنا نمائندہ بنا کے 1975 میں ان کو اسلام آباد بھیجا 1975 سے یہ اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں اور بس وسیع کام کر رہے ہیں. ٹیلی ویژن بھی ہے, ہادی چینل بھی ان کا چلتا ہے, جامع الکوثر بھی چلتا ہے, جامع البیت بھی چلتا ہے, جامع الکوثر میں کالج بھی شروع کیا ہے, طلبہ کے لیے الگ ہے, طالبات کے لیے الگ. تو یاسر محسنی صاحب اکثر اس میں آتے ہیں, ان کاموں میں ان کے بڑے وافر حصہ لیتے تھے اور بہت ہی اہل پاکستان سے خاص ان کو ایک رغبت تھی, ایک محبت تھی, اور وہ کہتے تھے کہ بھائی ان پروجیکٹ کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ بندگان خدا ان سے فیض حاصل کریں. درود پڑھے محمد والے محمد. اب اس میں جو اگلا نام ہے طالب جوہری صاحب, یہ سب جانتے ہیں, مگر ایک بات, ٹورنٹو میں امریکہ کناڈا کا شہر ہے, ٹورنٹو سب سے بڑا شہر ہے اس کا, اس میں ایک بہت بڑا مرکز ہے مدینۃ العلم کے نام سے, اس کے انچارج ہیں مولانا عابد رضا نقوی. وہ ایک بہت بڑے رئیس کا قائم کردہ مرکز ہے, عراقی ہے, وہ ابو عارف نام ہے اور بڑا وسیع النظر ہے. اس کو شوق پیدا ہوا امبارگا قائم کرنے کا, اسے غیر معمولی بہت وسیع پلاٹ لیا, اس میں 3 امبارگاہیں بنائی, پارکنگ رکھی ہے اتنی بڑی کہ 500 گاڑیاں وہاں رکھی جا سکے, اور 3 امبارگاہیں بنوائی ہیں اسی تقریباً اسی سائز کا, ایک ہندوستانیوں کے لیے یعنی اردو زبان والوں کے لیے, ایک فارسی زبان والوں کے لیے, ایک عربی زبان والوں کے لیے. اتفاق ہے کہ اردو ہی والی زیادہ بھری رہتی ہے, درود پڑھے محمد والے محمد. تو اس کے انچارج ہیں مولانا عابد رضا نقوی, یعنی اردو کے حصے کا, فارسی کا الگ ہے اور عربی کا الگ ہے. تو کہ رونق نہیں کیا رہتی ہے, نہیں کیا پروگرام روزانہ ہوتے ہیں, یہ واحد عالم ہیں کہ جو وہاں روزانہ نماز پڑھتے ہیں. باقی کناڈا میں عام طور پر یہ رسم نہیں ہے کہ روزانہ نماز ہو, لیکن یہ روزانہ نماز پڑھتے ہیں, جیسے یہ مرکز ان کی وجہ سے ہمیشہ آباد رہتا ہے. انہوں نے طالب جوہری کے بارے میں بہت سی باتیں بتائیں, ان میں ایک خاص بات کہنے لگے, دیکھیے طالب جوہری کو اپنوں سے زیادہ غیر المقبولیت تھی, اور ایک جو مثال سن دی کہ جس طرح ٹیلی ویژن پر کوئی ڈرامہ بہت مقبول ہو جائے تو لوگ اپنے سارے کام چھوڑ کے اس کو دیکھنے لگتے ہیں. اب جیسے ابھی انڈین پاکستان میچ ہو رہا تھا تو لوگ اپنے کام چھوڑ کے بس میچ دیکھ رہے تھے. تو بعض ڈرامے ایسے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن کے جس کو سب کام چھوڑ کے لوگ ڈرامہ دیکھنا شروع کرتے ہیں. جیسی مقبولیت بہت اچھے ڈراموں کو ہوتی ہے, اس سے زیادہ مقبولیت علامہ طالب جوہری کے پروگرام فہم القرآن کے ہوتے ہیں. تو علماء اہل سنت اور ان کے جوانان سب آتے ہیں کہ دیکھو بھائی یہ ہے تو شیعہ لیکن باتیں کتنی اچھی کرتا ہے, درود پڑھنے کو محمد والے ہوں. کہتے تھے ہے تو شیعہ لیکن دیکھو باتیں کتنی اچھی کرتا ہے, سب قرآن سے پڑھتا. تو یہ ان کی غیر معمولی قابلیت تھی. نجف کے پڑھے ہوئے تھے, وہ بھی بہت بڑے عالم کے بیٹے مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب. مصطفیٰ جوہر صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ میرے استاد بھی تھے, رشتے میں ماموں بھی تھے اور استاد بھی تھے. میں نے شمس بازغہ جو فلسفی کتاب ہے میں نے انہیں سے پڑھی تھی. انتہائی مقدس انسان, 11 سے 12 بجے درس پڑھاتے تھے, 12 بجے کے بعد اب کسی سے نہیں ملتے تھے. 12 بجا انہوں نے وضو کیا اور پہلے زیارت عاشورہ پڑھا, زیارت عاشورہ سے فارغ ہوں گے اذان کا وقت ہوگا پھر انہوں نے وافر شروع کر دیا. یہ ایسے عظیم المرتبہ والد کے بیٹے تھے اور الحمدللہ انہوں نے غیر معمولی عروج بھی حاصل کیا, کمال بھی حاصل کیا. اب الحمدللہ ایک اچھا کام ہوا ہے کہ جہاں پر ان کی قبر بنائی گئی وہاں پر ایک درسگاہ بھی شروع ہو گئی ہے. میں کل پرسوں گیا بھی تھا درسگاہ دیکھنے کے لیے کہ وہ الحمدللہ کافی 25-26 طالب علم ہیں جو سب پڑھ رہے ہیں اور سب دور دراز سے آتے ہیں. پہلے کہ جہاں پر رہائش کی گنجائش نہیں ہے تو دور دراز سے آتے ہیں, اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ جہاں وہ دفن ہے وہاں پر علم کی اشراعت ہو رہی ہے. شیخ یوسف نفسی, نہیں شیخ نوروز نجفی, شیخ نوروز صاحب بہت ہی درویش منشی انسان تھے، بہت ہی پاکیزہ صاف ستھرے۔ مدرسہ جعفریہ میں 50 سال خدمت کی انہوں نے۔ 1971 میں، میں تو نجف میں تھا، 1971 میں یہ نجف سے آئے تو آقا پویا کا زمانہ تھا، آقا مہدی پویا جن کے بیٹے وہ ہیں اسلام آباد میں، کون پویا صاحب، مرتضیٰ پویا، تو مرتضیٰ پویا کے والد تھے آقا مرزا مہدی پویا۔ انگلش میں جتنے قرآن چھپے ہیں حواشی کے ساتھ، ان میں سب سے مقبول جو ہے اور بہت معلوماتی ہے وہ آقا مرزا مہدی پویا کا ترجمہ ہے، یہاں بھی شائع ہوا ہے اور اس کے بعد امریکہ وغیرہ میں بھی اس کی شاعری بہت ہوئی۔ تو آقا پویا نے شیخ نوروز سے کہا کہ بھائی آپ اس مدرسے کو سنبھالیں۔ شیخ نوروز کو اللہ نے ایک غیر معمولی جذبہ دیا تھا، بس مدرسہ، بس مدرسہ، یعنی اندازہ کریں کہ صبح 8 سے مثلا 12 تک درس ہوتا ہے یا 1 بجے تک درس ہوتا ہے، وہ درس پڑھا کے تھوڑی دیر کے لیے گھر جاتے تھے، پھر واپس آ کے رات یہیں گزارتے تھے۔ واحد عالم میں نے دیکھا کہ جو اپنے کو گھر سے تقریباً ڈاکہ ڈک سمجھتا تھا، پھر تھوڑی دیر کے گھر چلے گئے، جا کے بات چیت کر لی، جو ضرورت پہنچا دی، اس کے بعد مدرسہ، صبح مدرسہ، شام مدرسہ، رات مدرسہ، دن مدرسہ۔ ایک غیر معمولی بات ہے کہ اپنے کو وقف کر دیں انسان، اسی لیے وہ طلاب پر بڑی کڑی نگراہ بھی رکھتے تھے اور بڑی اچھی تربیت بھی کرتے تھے، بہت اچھی تربیت کرتے تھے۔ یہ دونوں حضرات وہ تھے، اور شیخ مستان تھے۔ شیخ مستان کا پہلے انتقال ہو گیا آج سے کوئی 8-10 سال پہلے، اور اب یہ بیچارے شیخ نوروز صاحب اس دار فانی سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد اس مدرسے پر آفت بھی آ گئی، آفت بھی آ گئی ہے کہ وہ فی الحال مدرسہ بند ہو چکا ہے، کچھ تنازعہ کھڑا ہو گیا، شاید آقا پویا کے داباندوں نے کوئی مسئلہ چھیڑا ہے جس کی بنا پر گورنمنٹ نے فی الحال اس کو تالا لگا دیا ہے۔ دعا فرمائے کہ انشاءاللہ جلدی وہ آزاد ہو جائے، اور اسی طریقے سے ہمیشہ مدرسہ جعفریہ کراچی کا بہت ہی مقبول مدرسہ تھا، اس سے بڑے نمایاں لوگ نکلے ہیں جنہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ایسے اسباب فراہم کرے کہ مدرسہ جعفریہ دوبارہ عملی میدان میں آ جائے۔ درود پڑھ لیجیے محمد عالم۔ مولانا نظر الحسن آبدی، اب انشاءاللہ 13 تاریخ کو ہفتے کا دن ہوگا، جیسے آج ہفتہ ہے تو ایک ہفتہ آئے گا 6 کو، ایک ہفتہ آئے گا 13 کو، 13 کو ان کا چہلم بھی ہے وہیں مسجد باب النجف جہاں پر ان کی قبر بنائی گئی۔ یہ بیٹے تھے جناب مولانا ابوالقاسم صاحب کے، ابوالقاسم صاحب کے دو بیٹے جناب مولانا سید ابوالحاشم صاحب اور سید نظر الحسن صاحب، وہ بڑے تھے، یہ بیٹے چھوٹے بیٹے۔ ابوالحاشم صاحب ایک غیر معمولی شخصیت، ان کا لقب تھا فاتح رستم پور۔ رستم پور ایک جگہ ہے انڈیا میں جہاں وہ گئے ہوئے تھے مجالس کے سلسلے میں، تو وہاں کے لوگوں سے ان کے مناظرے ہوئے، اور اس مناظرے میں انہوں نے سارے علماء اہل سنت کو شکست دی، پورا رستم پور جو ہے انہوں نے شیعہ کر دیا۔ درود پڑھنے محمد والے ہوں۔ اور جیسا ان کا نام تھا ابوالحاشم، ویسی سخاوت ان کی بہت تھی۔ میرا شاید پہلا دن تھا نجف میں، اتفاق میں 27 سفر کو پہنچا تھا، تو سامان کہیں رکھا، حرم چلا گیا، تو شب وفات تھی اور شب شہادت تھی امام حسین، تو حرم سے نکلا تو صحن میں 7 طلبا کھڑے تھے، تو ان میں ابوالحاشم صاحب تھے، تو ابوالحاشم صاحب مجھے کسی وجہ سے پہچانتے تھے، فوراً نپٹ گئے کہ بس میرے ساتھ چلیں۔ میں نے کبھی، میں ابھی پہنچاؤں، کل کبھی بھی پہنچاؤں آپ تو میرے ساتھ چلیں۔ وہ کیا کریں، چل کے میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ جہاں کہیں راستے میں نجف میں ہم درس سے نکلے، پڑھ کے نکلے، کہیں جا رہے ہیں، کھانے کا وقت ہوا، انہوں نے پکڑا اور اپنے گھر لے گئے، نہیں صاحب کھانا ہمارے ساتھ۔ تو یہی خوبی مسئلہ مولانا نظر الحسن صاحب میں، مولانا نظر الحسن صاحب مجھے، یعنی ان کی جدائی بہت شاخ ہے مجھ پر، البتہ ان کی قبر کو میں نے بچے اس دن بچے سے کہا تھا، ان کے بیٹے سے کہا تھا کہ آپ نے قبر ایسی جگہ رکھی ہے کہ ہم لوگ گزرتے ہوئے جب چاہیں گے وہاں فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. میں بھی ابھی نکاح کے لیے کہیں جا رہا تھا، وہاں سے گزرا، فاتحہ پڑھی، اس کے پہلے ویسی فاتحہ پڑھنے گیا، کیونکہ ان سے خاص محبت تھی مجھے. ان کی بعض باتیں مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہیں. ہم طلبہ درس سے آئے تو اپنی ابا اتاری ہی انہوں ڈال دی، غور وہ کہتے تھے ان کا معمول کیا تھا، ابا کو اتاریں گے اچھی طرح سیٹ کریں گے پھر رکھیں گے. ایک جملہ کہتے تھے اور بڑا پیارا جملہ تھا، کہتے تھے لباس کی عزت کریں یہ آپ کو عزت دے گا. درود پڑھ لے محمد والے محمد. نجف کی زندگی میں ان کی بہت پاک و پاکیزہ، بہت ہی سلیقے کی زندگی انہوں نے گزاری. پھر نجف سے آنے کے بعد جامع مسجد نور ایمان میں پیش نماز تھے. ہماری مساجد میں جو چودھری صاحبان ہیں نا، اکثر چودھری صاحبان، وہ زیادہ دن برداشت نہیں کرتے کسی کو بھی، سال دو سال برداشت کر لیا بس اس کے بعد ان کی نگاہیں پھر جاتی. جب مولانا نے محسوس کیا کہ ان کی نگاہیں پھر رہی ہیں تو وہاں سے نکلی اس عزم کے ساتھ کہ اچھا اب میں خود مساجد قائم کروں، اور کم از کم 19 مساجد تو میرے علم ہیں جو انہوں نے قائم کی. بڑی تعداد کراچی میں ہے، کراچی سے باہر بھی کئی مساجد قائم کی. یہ ایک جذبہ، یہ ایک جذبہ کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو تم چودھری ہو، نہیں اصل عالم ہے، عالم کی بنا پر مسجد ہوتی ہے، چودھریوں کے ذریعے تھوڑی مسجد چلتی، عالم کے ذریعے چلتی. تو انہوں نے ہمت کی اور ماشاءاللہ 19 مسجد قائم، اور الحمدللہ جہاں آپ دیکھیں ساری مسجد آباد ہیں اور بہت خوبصورت آباد ہے. جیسے بابو نجف مسجد ہے بہت خوبصورت ہے، کتنا بڑا مجمع ہوتا ہے وہاں پر، کتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں نماز کے لیے. اور بہت اچھا ہوا کہ ان کی قبر بھی وہیں بن گئی ہے کہ اب ہر ہفتے جب لوگ آئیں گے جمعے کے لیے خاص طور سے، باقی تو روزانہ نماز ہوتی ہے، ان کے بیٹے اور ان کے بھائی سب نماز پڑھتے ہیں، تو الحمدللہ وہاں پر فیض کا سلسلہ رہے گا. جو بھی آئے گا مولانا کی خدمت میں سلام کرے گا، فاتحہ پڑھے گا. جس طرح آقا محسن حکیم نے اپنے ہر بیٹے کو عالم بنایا، وہاں نظر حسین صاحب نے بھی اپنے تمام بیشتر بیٹوں کو عالم بنایا. یعنی سات بیٹے ہیں تو پانچ عالم ضرور ہیں، کچھ یہاں ہیں، کچھ نجف میں ہیں، کچھ قم ہیں. تو یہ ایک بڑی خدمت ہے معاشرے کو. انہوں نے دو چیزیں خاص دے دی، مسجد بہت ساری دے دی تاکہ نمازیاں آئیں، عالم کو اسے دے دیے تاکہ ان نمازیوں کو علم دین حاصل کیا. درود پڑھے محمد علی. یہ سب حسنات ہیں ان کے، یہ حسنات ہیں ان کے، باقیات الصالحات. مولانا اون نقوی صاحب، اون نقوی صاحب بھی آپ سب کے پیش نظر نام تھا، محمد اون نقوی. چار بھائی ہیں لوگ، ان کے والد جناب عابد حسین حاطف البری سوسخانی میں بہت معروف ہیں اور تنہا ہوتے ہیں اور بہت دبن طریقے سے سوسخانی کرتے ہیں. سن و سال میں ٹھیک ٹھاک ہیں وہ، پہلے کہ اون صاحب کے والد ہیں، اون صاحب 58 سال کی عمر میں دنیا سے گئے ہیں، تو والد تو ان کے ہیں 80 کے قریب تو ہوں گے. مگر جناب جب سوسخانی کے لیے بیٹھتے ہیں تو بالکل جوانوں کی طرح آواز بھی کرے دار، بہت شاندار. چار بھائی ہیں ان میں، یہ اون صاحب، شہنشاہ، پھر دو بھائی اور ہیں جو غیر عالم. اون صاحب سارے بھائیوں میں دو باتیں ان کی بہت خاص ہیں، ایک تو یہ کہ والدین کی غیر معمولی خدمت کی. تو اگر چاروں بھائی پر سرکار ہیں اور اچھی حالت میں، مگر والدین انہی کے ساتھ رہتے تھے. یہ خود اس بات کی غمازی ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے کتنی زیادہ خدمت کرتے تھے کہ ماں باپ نے پسند کیا کہ اپنے اسی بیٹے کے ساتھ رہیں. اگرچہ دوسرا بیٹا مالی اعتبار سے زیادہ بہتر ہوگا، لیکن پسند کرتے تھے اپنے بیٹے کے اس بیٹے کے ساتھ رہیں. تو ماں باپ کی خدمت کا انسان کو صلہ غیر معمولی ملتا ہے، بارگاہ معبود میں یقیناً انہیں اس کی بہترین جزا ملی. پھر ان کا اخلاق غیر معمولی، 20-22 سال انہوں نے حاجیوں کو لے گئے ہیں، حاجیوں کے ساتھ بھی ان کا برتاؤ بہت اچھا ہوتا تھا، ان کا اخلاق سے سمجھاتے تھے. دینی کاموں میں ہمت بہت تھی. پچھلے سال بھی کورونا کی وجہ سے میں ملک سے باہر نہیں جا سکا تھا، فیصل آباد میں اشرہ پڑھ رہا تھا، وہاں لوگوں نے بتایا کہ اون صاحب فیض آباد کے ارد گرد کے شہروں میں 8 جگہوں پر اشرا پڑ رہے ہیں، 8 جگہوں پر اشرا پڑ رہے ہیں، مگر جب 11 محرم کے میری ان سے ملاقات ہوئی تو ویسے ہی فریش تھے جیسے کوئی بات ہی نہیں. یعنی 8 اشرے پڑھنا، اتنا مضمون لانا، اتنی ہمت کرنا، اتنا وقت خرچ کرنا، یہاں سے اترے وہاں، وہاں سے اترے وہاں، وہاں سے اترے وہاں، اور سب مسلسل سفر میں، تو وہ ڈرائیور تو تھک جاتا تھا، یہ نہیں تھکتے. تو اس لیے ہمیشہ فریش نظر آئے، ہمیشہ بہت زیادہ احترام کرتے تھے. جب میں نے تفسیر کی پہلی جلد ان کو بھیجی تو بہت خوش ہو کے انہوں نے خط لکھا کہ میں ابھی ابھی آپ کی تفسیر سی بات میں پڑھی ہے، زیادہ مجلس پڑھنے ہیں اس میں لوگ بتاؤں. بہت ہی خوش اخلاق انسان، بہت ہی پیارے انسان. اتفاق ہے کہ کرونا نے ان کو پکڑا اور بیچارے چند روز ہاسپٹل میں رہنے کے بعد اس دار فانی سے رخصت ہو گئے. اللہ ان کی جنت الفردوس میں عالم رحمت عطا فرمائے. اب یہ خوشی کی بات ہے کہ ان کا بیٹا ابرار جو ہے وہ علم دین حاصل کرنے کے سلسلے میں قم میں ہے، والد کی علالت سن کے آیا ہے، ابھی ہے، ہو سکتا ہے انشاءاللہ وہ چلا جائے اور ایک مستحکم عالم بن کے آ جائے. مولانا محمد صابری صاحب، یہ وہی تو نہیں جو یہاں پر نماز پڑھاتے تھے؟ جی، یہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت ہی خلیق انسان، پاکیزہ انسان. جب بھی میں یہاں آتا تھا مسجد میں ان سے ملاقات ہوتی تھی، بہت ہی محبت کے ساتھ پیش آتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مراتب عطا فرمائے. انہوں نے ساری زندگی مساجد کی خدمت کی ہے، بندگان خدا کو درس دینا، نماز کے بعد لوگوں کو مسائل بتانا، فقہ آل محمد سے باخبر کرنا، یہ ان کی زندگی کا حسن تھا. اللہ تعالیٰ ان کو نوازے. درود پڑھے محمد. یہ مولانا محمد علی مقدسی صاحب کرنجی والے تو نہیں ہے نا؟ کہاں تھے؟ اچھا جی ہاں. تو ان سے میری واقفیت ہے اس لیے کہ میں تنظیم المکاتب کے بہت سارے اجلاسوں میں شریک ہوتے رہے ہیں، تشریف لاتے رہے ہیں، اور بہت ہی خلیق انسان تھے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. ایک نام مولانا تلمیز حسنین، ان کے والد کا نام تھا مولانا اظہار الحسنین. تو بیٹا پیدا ہوا 1358 ہجری میں، 1358 ہجری. اب اس وقت کیا ہے؟ 1443. یعنی وفات کے وقت ان کی عمر 85 سال تھی. سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ زندگی کتنی اچھی جو طویل بھی ہو اور نیکیوں سے بھری. طویل بھی ہو نیکی سے بھری. تلمیز صاحب کیا یہ بات تھی، نیکیوں سے بھری ان کی زندگی تھی. پوری زندگی تعلیم ہی سے وابستہ رہی. ہم سے ان کا رشتہ بھی ہے. وہ میرے بڑے بھائی کے کلاس فیلو تھے مولانا آغا جعفر صاحب. کلاس فیلو میں تھے لاہور میں، کئی سال تک یہ لوگ ساتھ رہے ہیں، ایک ہی مدرسے میں، ایک ہی امتحان میں، نشستوں میں ساتھ ساتھ، کھیل کود میں ساتھ ساتھ، تفریح میں ساتھ ساتھ، اور مکالمے میں ساتھ، مذہبی کا ممسک. بہت زیادہ قربت تھی، بھائی صاحب کا بہت ذکر بھی کرتے تھے. تو ایک تو بھائی صاحب کے ساتھ رہے وہ عرصہ دراز تک، پھر ان کی شادی بھی ہمارے خاندان میں ہوئی. میرے پھوپھیزاد بھائی تھے مہدی صاحب، نارتھ کراچی میں رہتے، تو ان کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی، اس طرح سے ہمارے داماد ہوتے تھے. اور بہت دلچسپ بات ہے اس دامادی کے حوالے سے، امریکہ میں کروس ایک سال میں بھی تھا اور وہ بھی تھے، ایک جگہ مجلس تھی، ان کے ایک دوست کے یہاں مجلس تھی، تو اس دوست کے یہاں پڑھنا ان کو تھا، شرکت مجھے کرنی تھی. خیر جب میں پہنچا ہوں تو سبزخانی ختم ہو چکی تھی، مولانا ممبر پر جا چکے تھے اور خطبہ پڑھ چکے تھے. انہوں نے خطبے کے بعد آیت پڑھی تھی، والعصر ان الانسان لفی خسر، والعصر ان الانسان لفی خسر. یہاں تک پہنچے تھے کہ میں داخل ہو گیا. کہنے لگے دیکھیے، میں نے آیت پڑھی تھی بل ان الانسان لفی خسر، اور ہمارے خسر صاحب اسی وقت داخل ہو گئے. اب میں کیا پڑھوں؟ درود پڑھ لیں محمد. تو بڑے خوش مزاج انسان، بہت پاکیزہ انسان تھے. پہلے حیدرآباد میں رہتے تھے، تو حیدرآباد کا جو سب سے بڑا اسکول ہے، بہت ہی مقبول اسکول ہے، وہاں کے وہ معلم تھے. صرف معلم نہیں تھے، وہاں کے درس کے لیے انہوں نے کئی کتابیں لکھی جو وہاں کے نصاب میں شامل. عرصے دراز تک وہیں رہے، پھر مجالس کے سلسلے میں امریکہ گئے، تو امریکہ میں اتنے پسند کیے گئے لوگوں نے خواہش کے لیے آپ یہیں آ جائیں، یہیں رہیں. تو آج سے شاید 34-35 برس پہلے امریکہ کی ریاست نیو جرسی منتقل ہو گئی. جب تک حیدرآباد میں تھے، جس طرح اون محمد صاحب، مولانا محمد اون نقوی صاحب مختلف جگہوں پر اشرے پڑھتے تھے، یہ بھی کم از کم 6-7 جگہ اشرہ پڑھتے تھے، کبھی ٹنڈو آدم میں، کبھی شہداد پور میں، کبھی حیدرآباد میں، کبھی بدین میں، کبھی ساگر میں. تو ان جگہوں پر مسلسل وہ مصروف رہتے تھے مجالس کے سلسلے. اس کے علاوہ ایک ادبی ذوق ان کا غیر معمولی تھا. جب بھی میں حیدرآباد میں ان کے گھر گیا ہوں، مختلف شعراء، مختلف ادیب بیٹھے رہتے تھے، اور کسی نے کسی شعر پر، کسی نے کسی ادیب کی بات پر گفتگو ہوتی رہی. یہ میراث لے کر گئے وہاں. نیو جرسی بھی چونکہ وہاں ایسی سیارت ہے، ایسی ریاست ہے جہاں پر شعراء بہت ہیں، ادیب بہت ہیں. تو مولانا تلمیذ صاحب کا گھر جو ہے وہ ادیبوں اور شاعروں کا مرکز بن گیا، کہ سب کو جس کو بھی کوئی شعر پر گفتگو کرنی ہو تو ان کے پاس چلے گئے، کوئی ادبی جملہ پیش نظر اس پر گفتگو کرنا ہے تو ان کے پاس آ جائے. تو تدریس کا سلسلہ جو ان کو تھا، انہوں نے اس کو بھی وہاں بھی جاری رکھا، بلکہ بڑے پیمانے پر. اسکول میں ظاہر ہے کہ اسکول کے بچوں کو درس دیتے تھے، مگر جب نیو جرسی پہنچے تو وہاں کے بڑوں کو درس دینا شروع. نیو جرسی کے جتنے مقبول ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اسد صادق ہوں، ڈاکٹر اقبال جعفری ہوں، یا ڈاکٹر غضنفر صاحب ہوں، اتنے جتنے وہاں پر مقبول ڈاکٹر تھے، سب ان سے درس قرآن اور درس تفسیر سیکھتے تھے. بچوں کو بھی ان کے پڑھاتے تھے اور ان کے بڑوں کو بھی پڑھاتے تھے. جب تک صحت ساتھ دیتی رہی، حج کے لیے ضرور تشریف لے آتے، ایک قافلہ جاتا تھا اس کے ساتھ حج کے لیے تشریف لے آتے. کتاب کی دنیا سے ان کی غیر معمولی وابستگی تھی، غیر معمولی وابستگی. ان کی لائبریری حیدرآباد میں بہت اچھی تھی، جب کراچی منتقل ہوئے تو کراچی میں بہت اچھی لائبریری، اب وہ پوری لائبریری وہاں جا چکی امریکہ میں. اور میں سمجھتا ہوں امریکہ میں کسی عالم کے پاس ویسی لائبریری نہیں ہے، یہ ذاتی نہیں ہے جیسی مولانا تلمیذ صاحب کے پاس. لائبریری ہونا اور ہے، ہر کتاب پر نظر ہونا اور. تلمیذ صاحب کا حسن یہ تھا، آپ کسی کتاب کا نام لیں تو فوراً جا کے لائبریری سے کتاب لا کے دے دیں، کتاب کی آپ عبارت سنائیں وہ فوراً صفحہ نکال کے وہ عبارت آتے کر لیں. ہر موضوع کتابیں، تفسیر کی، علم کلام کی، فقہ کی، تصورات کی، الہیات کی، فلاکیات کی، جس موضوع کی آپ کتاب چاہیں گے مولانا تلمیذ صاحب کے لائبریری میں موجود رہے. تو انہوں نے زندگی بڑی پربہار گزاری، بہت پربہار زندگی گزاری ہے، اور بندگان خدا کے لیے سر چشمہ فیض تھے. ایک بات جو میں پورے اطمینان سے کہہ سکتا ہوں، اور شاید میں ان کی جو اصال ثواب کی مجلس یہاں پر امام ساؤتھ میں ہوتی، اس میں میں نے عرض کیا تھا، امریکہ میں شاید اس وقت بر صغیر ہندوستان پاکستان کے 80-90 عالم تو ہیں. ان 80-90 عالموں میں سے جس کو بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا وہ مولانا تلمیذ صاحب کو فون کرتا تھا. اب یہ نعمت ان کے پاس نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آئے، ادبی مسئلہ ہو، شعر و شاعری کا مسئلہ ہو، علم کلام کا مسئلہ ہو، فقہ کا مسئلہ ہو، حدیث کا مسئلہ ہو، جس شعبے کا بھی مسئلہ ہو، فوراً فون اٹھایا اور تلمیذ صاحب نے اسی وقت اسے جواب دیا. ایسی شخص ان کے پاس نہیں رہی، تو اللہ ان کے درجات بلند کریں. اسی لیے حدیث میں آپ پڑھتے ہیں کہ عالم کے چلے جانے سے ایسا خرا پیدا ہوتا ہے جسے کوئی شے پور نہیں کر سکتا. یہ ہمارے علماء، اللہ ان سب کے درجات بلند کرے، غیر معمولی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ سرکار سید ارشد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام درود پڑھے محمد والے محمد، جب کربلا کے لیے چلے ہیں تو ظاہر راستے میں جو لوگ ملتے تھے انہوں نے دیکھا بھائی نواس رسول جا رہا ہے، مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو لوگ شامل ہو جاتے تھے، بہت بڑی تعداد ہوئی کہ بھائی جا رہے ہیں کسی جاہو حشم کے لیے. امام نماز کے بعد خطبہ دیتے تھے اور ان کو تاکید کرتے تھے کہ دیکھو کسی غلط فہمی میرے ساتھ مت دینا، میں جا رہا ہوں سر کٹانے کے، لہذا جو کسی اور خیال کے ساتھ آ رہا ہے وہ واپس رہے. چنانچہ امام لوگوں کو راستے سے واپس کرتے رہے. صرف ایک شخص ہے جس کو خط لکھ کر بلایا ہے، صرف خط لکھ، ایک خط، کوئی اور خط امام نے نہیں لکھا کسی کو. اللہ اکبر، ایک آدمی کو خط لکھا. وہ کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر. کیا لکھا؟ من الحسین ابن علی الى الرجل الفقیہ من الکوفہ. خط حسین کا ہے کوفے کے عالم دین. عالم ہی سمجھ سکتا ہے کہ دین پر کیسا وقت آ چکا ہے کہ نواس رسول اپنے پورے گھر کو لے کر نکلا ہو. نانا کا دین بچ جائے، نانا کا دین بچ جائے. آپ جانتے ہیں کہ جب چوتھے امام سے واقع کربلا کے بعد کسی نے پوچھا، مولا آپ نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، حاصل کیا ہوا؟ اس کے ذہن میں بات تھی کہ حکومت تو ابھی بنی امیہ کی چل رہی ہے، آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، حاصل کیا ہوا؟ امام نے فرمایا ذرا انتظار کرو، اذان کا وقت آنے والا ہے. اگر اذان میں محمد رسول اللہ کی آواز بلند نہ ہو سمجھنا ہم ہار گئے، اور اگر محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہو سمجھنا ہم جیت گئے. اس لیے کہ قاتل اس نام کو مٹانا چاہتا تھا، میرا بابا اس نام کو بچانا چاہتا تھا. آپ نے عاشور کے واقعات میں یقیناً ملاحظہ فرمایا ہے، تاریخوں میں پڑھا ہے، حاضرین نے سماعت فرمایا ہے کہ جب امام وقت آخر سب کو راہ خدا میں قربان کرنے کے بعد خیمے میں آئے، اے زینب تم کو سلام، اے ام کلثوم تم کو سلام، اے رقیہ تم کو سلام، اے سکینہ تم کو سلام، اے ماں کی کنیز حصہ تم کو سلام. زیارت ناحیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں جو سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا اس سر مبارک کو سلام، جس لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے اس جسد اقدس کو سلام، جس گلے پر بند خنجر جلا اس گلوئے نازدی کو سلام. میرے مولا سلام کرنے کے بعد مقتل میں آتے ہیں، ہر طرف تلواریں نظر آئیں تو امام نے تلواروں کو مخاطب کیا، ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خذینی. اگر دین مصطفیٰ کی بقا اس بات میں منحصر ہے کہ حسین کا گلا کٹ جائے، اے تلواروں آؤ، حسین کا گلا حاضر ہے. آج اگر دین الہی زندہ ہے حسین کی قربانیوں کے بنا پر زندہ ہے، مسجدیں زندہ ہیں حسین کے بنا پر، قرآن زندہ ہے اس مظلوم کی بنا پر جس کا سر نو کے نیزہ پر تھا، تلاوت کلام پاک کی آواز بلند ہو رہی تھی. میرے مولا نے اس دین کی خاطر کیسی کیسی قربانیاں پیش کی ہیں، اکبر جیسا جوان پیش کیا، اور محمد جیسے شہزادے پیش کیے، عاصم جیسا نونہال پیش کیا، عباس جیسا بھائی پیش کیا، جب کچھ نہ رہا رباب کی آغوش سے 6 مہینے کے بچے کو پیش کیا، اور لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا شیعتی مہما شریف تم با ادمن فتکنونی، اے میرے چاہنے والو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یہاں کرنا، او سمے تم بغریب فتبونی بغریب او شہید فتبونی. اگر کسی غریب الوطن کا ذکر سننا، کسی شہید کا ذکر سننا مجھے رو لینا. لیتنی کاش عاشور کے دن تم سب مجھے دیکھتے، کیف استسقی طفلی فابوی رحمونی، کس طریقے سے میں اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا مگر کوئی ایسا نہ تھا جو مجھے پانی پیش کرتا. عزیزان محترم یہ مجالس بڑی قیمتی ہیں، میرے چوتھے امام کہیں جاتے نہیں تھے، لیکن اگر کسی نے کہا مولا ہم نے آپ کے بابا کی مجلس رکھی ہے تو میرا امام مجلس میں شرکت کے لیے جاتا تھا. ایک روز امام گھر سے نکلے اسی مجلس میں جانے کے لیے، مدینے کا بازار کھلا ہوا تھا، بازار کے لوگوں نے امام کو آتے ہوئے دیکھا، اپنی دکانوں کو بند کرنا شروع کیا کہیں ایسا نہ ہو مدینے کا بازار دیکھ کے امام کو شام کا بازار یاد آ جائے جہاں پر آل محمد کو قیدی کی شکل میں جایا گیا تھا. دکانداروں نے دکان کو بند کرنا شروع کیا، ان دکانوں میں قصاب کی بھی دکان تھی جس سے اسی وقت اپنے جانور کو ذبح کیا تھا. امام اس کے قریب پہنچے، کہا اے شخص میں جانتا ہوں تو قصاب ہے، بس اتنی بات بتا دے کیا اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا؟
اس نے کہا مولا ہم آپ کے جب کی شریعت کے پابند ہیں، جب کسی جانور کو ذبح کرنا ہو ہم اسے دانہ کھلاتے ہیں پھر پانی پلاتے ہیں، جب وہ اچھی طرح سیراب ہو جاتا ہے تب ہم اسے ذبح کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا امام نے کربلا کی طرف رخ کیا، ہائے بابا جانور کو ذبح کرے پانی پلاتے ہیں مگر میرا بابا تین دن کی بھوک و پیاس میں سوکھا گلا کاٹا جا رہا تھا، افلاک سے آواز آ رہی تھی الا قتل الحسین بن کربلا الا ذبح الحسین بن کربلا۔
خداوندہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک، جن علماء کرام کے لیے، مجتہدین نظام کے لیے ہم نے یہ مجلس عزا منعقد کی، ان سب کے درجات بلند فرما، انہیں جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز فرما۔ اس مجلس کا جن برادران نے اہتمام کیا ان کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما، حاضرین کو فردن فردن ان کی جملہ حاجات میں کامیابی عطا فرما۔ آخر میں آپ حضرات سے ایک بار اور التماس ہے، آیت اللہ حسن زادہ عمری، آیت اللہ سید الحکیم، آیت اللہ آصف محسنی، علامہ طالب جوہری، علامہ شیخ نوروز نجفی، مولانا نذر الحسن عابدی، مولانا محمد اون نقوی، مولانا محمد صابری، مولانا تلمیز حسن رضوی اور مولانا مہدی علی مقدسی کے لیے ایک بار پھر الفاتحہ۔ الرحمن الرحیم، خداوندہ ان علماء کرام کے درجات بلند فرمانا، ان سب نے ساری زندگی دین و مذہب کی خدمت کی ہے، ان خدمات کے انہیں اجر جمیل عطا فرمانا، ان کے اہل خاندان کو سب جمیل کرامت فرمانا، ان چراغوں کی روشنی کو برقرار رکھنا۔ یہ علماء کرام جنہوں نے آج اس مجلس کا اہتمام کیا انہیں اس کا بہترین اجر و ثواب عطا فرمانا، ہم سب کو آل محمد کے فرما برداروں میں شمار فرما، حسینیت کے پرچم کو ساری دنیا میں بلند فرما، کرونا وائرس سے ساری دنیا کو محفوظ فرما۔ اے میرے مالک، ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے ائمہ طاہرین کی زیارت نصیب فرما، روز قیامت ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔